خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
زياد درود السلام، پیج نمبر 9. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 31 یعنی 31، جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. صلو علی الحبیب.
میرا بابا امیر علیہ السلام سے یہ سوال ہے کہ یہ جو انسان زیادہ سوچتے ہیں، مطلب ضرورت سے زیادہ جن کی سوچ ہوتی ہے، جو زیادہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، زیادہ دولت آ جائے، اور جب سوچتے ہیں تو مطلب سوچ کے سوچتے ہیں، نیند نہیں آتی، زیادہ وہ سوچتے ہیں، تو یہ غلط خیالوں سے بچنے کے لیے کوئی ایسا عمل بتائیں ان میں ہماری رہنمائی کی جائے.
دولت کے سپنے، آسائشوں کے سپنے، کہ بس یہ مل جائے، میرے کو کار مل جائے، کوٹی مل جائے، بنگلہ مل جائے، یہ دنیا کی محبت ہی کی علامت نظر آ رہی ہے کہ کوئی اس کی تمنا کا کوئی مذہبی دینی مقصد اگر نہیں ہے تو دنیا کے جو مذمتیں ہیں دنیا کے مال کی ان پر توجہ کرے بندہ. قرآن کریم میں الحاق متکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. تو مال کی زیادہ طلبی کی وجہ سے کہ اس میں بندہ اگر وقت دیتا تو ظاہر بہت ساری عبادتوں سے اور نیکیوں سے بھی یہ محروم رہتا ہے. اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی مال کی محبت کی مذمت آئی ہے، دنیا کی محبت کی مذمت آئی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مال اکٹھا نہیں کیا، کوئی دولت اکٹھی نہیں کی. ویسے تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سنتوں پر عمل کریں، لیکن یہ بھی تو سنت ہے نا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فقر اختیار کیا. آپ کا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا، یعنی کہ آپ کے پاس دنیاوی مال اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا تھا، آتا تھا فوراً آپ کسی نہ کسی کو عطا فرما دیتے. رات کا کھانا جیسے کھایا، یعنی کہ دوسرے ایک ہی وقت کھاتے تھے تو دوسرے دن کے لیے بچہ کر نہیں رکھتے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ہم سنتوں کے شیدائی، فریج رکھا ہے، اینٹی توکل نہیں کہتا میں اس کو، لیکن فریج رکھا ہے، بھر کے رکھتے ہیں. ہم نے بچپن میں فریج کا نام نہیں سنا تھا، آج کل بچے فریجوں کے دروازے کھینچ رہے ہوتے ہوں گے، آئس کریم نکالو، اس میں یہ نکالو، وہ نکالو. تو بھارت جائز ہے، فریج رکھنا بھی جائز ہے، اور پیسہ اگر کماتا ہے حلال کا تو یہ بھی جائز ہے. جمع کرتا ہے تو یہ بھی مباح ہے، گناہ نہیں ہے، البتہ اس کے پھر حقوق ہیں، اور اس کی محبت تو خطرناک ہے، اس سے مطلب نقصان ہی ہے زیادہ مال کا. اس لیے بندہ بس یہ تمنا کرے، دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اتنا دے کہ میری ضرورتیں پوری ہوں، میرے بال بچوں کی ضرورتیں پوری ہوں، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، اور ہمارا ہاتھ یوں نہ ہو، یوں ہو، اوپر دو، دینے والا ہاتھ ہو، لینے والا نہ ہو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالم مدار سخیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سخاوت آثار ہے. اگر میرے پاس احد جو کہ پہاڑ ہے، احد پہاڑ مدینہ شریف کا پہاڑ، جنتی پہاڑ، میرے پاس احد کے برابر سونا ہو گولڈ، تو بھی مجھے یہی پسند ہے کہ تین راتیں نہ گزرنے پائیں کہ ان میں سے میرے پاس کچھ رہ جائے. ہاں اگر مجھ پر دین یعنی قرض وغیرہ ہو تو اس کے لیے کچھ رکھ لوں گا. تین راتوں سے زیادہ احد پہاڑ، یہ مثال ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ ثقل محسوس کیا، یعنی بوجھ محسوس کیا، تو دریافت فرمایا، یعنی پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے، شاید ہم سے کوئی تکلیف پہنچی ہے اس لیے آپ ہم سے ناراض ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم مسلمان مرد کی اچھی بیوی ہو، مگر بات یہ کہ میرے پاس بہت سا مال جمع ہو گیا اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اس کا کیا کروں. بیوی نے کہا، اس میں غمگین ہونے کی کیا بات ہے، اپنی قوم کے لوگوں کو بلا کر وہ مال ان میں تقسیم کر دیں. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے غلام سے ارشاد فرمایا، میری قوم کے لوگوں کو بلا لاؤ. اس دن جو مال تقسیم ہوا وہ 400,000 درہم تھے. بیوی بھی ہو تو ایسی ہو جو ایسا مشورہ دے کہ رائے خدا میں لٹا دو، اور آج کل کی بیوی کہے گی آپ اس کو مال کہتے ہو، یہ زیادہ مال ہے، آپ کے تین جوان بیٹے، تین بیٹیاں ہیں اور دو تو جوان ہونے والی ہیں. کہ ہمارے ہاں تو شادیاں بھی مہنگی ہیں نا، تو پیسے اس لیے جمع کرتے ہیں کہ شادیوں میں کام آئیں گے، اور پھر بےچارے بازو کا پیسے چھوڑ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا جوان بیٹی جس کے لیے مال جمع کر رہے تھے وہ بےچاری دم توڑ جاتی ہے، ہوتا ہے ایسا. تو اللہ پر صحیح توکل ہو تو مسائل حل ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب فرما دیتا ہے. تو یہ حرص نامی کتاب ہے، اس میں سے دو روایات میں نے پڑھی، تو یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی ہے اور بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اس کو پڑھیے انشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے. حرص، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت کلمہ شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں تفصیل بتا دیجئے.
ہاتھ دھوتے وقت کلمہ شریف پڑھنا بالکل اچھی بات ہے، پڑھ لینا چاہیے. اچھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا جان، دو تین جگہوں سے یہ سوال آیا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولادیں کتنی تھی؟
ان کے اولاد کی تعداد 49.
باپا، کسی بچے کے دو نام نہیں رکھ سکتے؟ دو نام رکھنے سے اثرات اور عادات غلط ہو سکتی ہیں.
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنے نام ہیں، اتنے نام ہیں کہ علماء نے گنے ہیں اپنے اپنے حساب سے، کیا 800 کی کیا مطلب کوئی قول بھی نہیں.
بعض علماء نے جیسے مذاہب دنیا وغیرہ کے اندر 800 ذکر کیے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں نے 1400 جمع کیے ہیں, لیکن اس میں حسر نہیں ہے.
حسر کیا ہوتا ہے؟
یعنی اس میں
لمٹ نہیں,
لمٹ نہیں ہے اس کے اندر,
اس سے بڑھ سکتے,
اس سے بھی بڑھ کر ہیں.
ہاں بڑھ کر ہیں
سبحان اللہ, کیا
حسر نہیں ہے. تب یہ دو ہزار یہ عوام جو بھی ہے نا یار, یہ ہوائی فائر کرتے رہتے ہیں, جو سمجھ میں آتا ہے بولتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسلامی چینل دیکھتے ہوئے تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
اسلامی چینل دیکھتے ہوئے تسبیح پڑھ سکتے ہیں.
مدنی چینل, جیسے مدنی چینل ہی ایک اسلامی چینل ہے اس وقت, تو صحیح معنوں میں جس میں بھرپور کوشش کی جاتی ہے غیر شرعی سلسلہ نہ ہے. باقی پروفیشن مطلب پروفیشنل چینل ہے, تو اس میں عورتیں آتی ہیں, میوزک آتا ہے. کوئی ایسا میوزک اور عورتوں سے پاک اسلامی چینل پاکستان میں ہو میری نظر میں نہیں ہے. بس دنیا میں کہیں ہو تو واللہ اعلم, اردو میں تو شاید نہ ہو, کہ جو 100% شریعت کے مطابق کوشش کی جاتی ہو, جس میں مطلب کہ کوئی ایسی بھول نہ ہو جائے, اور مفتش بھی ہوں کہ خلاف شرع کوئی بات ہو تو اس کو پکڑ لیں. تو اب یہ کہ کوئی مبلغ بیان فرما رہے ہیں یا دارالافتاء اہل سنت والے مسائل بیان کر رہے ہیں, اس دوران تو تسبیح نہ پڑھی جائے. اب جیسے مدنی مذاکرے میں بیٹھے ہیں آپ, اب تسبیح پڑھے جا رہے ہیں, تو سوال جو مسئلہ جو بتایا جائے گا اس میں غلط فہمی ہونے کا پورا پورا خطرہ ہے. تو نہ پڑھنے میں دل لگے نہ سننے میں یکسوئی حاصل ہو اور دل لگے, تو ایک کام ایک وقت میں کیا جائے, تو اس وقت تسبیح نہ پڑھی جائے مدنی چینل دیکھتے ہوئے. البتہ کوئی کلام وغیرہ پڑھا جا رہا ہے, نعت شریف پڑھی جا رہی ہے, اس میں اگر کوئی تسبیح پڑھتا ہے تو اس کا وہ نقصان نہیں ہے جو نقصان بیان میں, لیکن اشعار میں بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے تسبیح پڑھتے کے دوران. تو یہ جو ہم سنیں گے یہ بھی تو کار ثواب ہے, نیک کام ہے, اسی کو سنا جائے, تو بعد میں اللہ کرے موقع ملے تسبیح بھی پڑھ لی جائے. ہاں جب ضرورت ہو نا, جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا مبلغ نے تو درود شریف پڑھ لے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دے, اسی طرح نعت شریف میں بھی کہہ لے صلو علی الحبیب کہا گیا تو بے شک اس وقت درود شریف پڑھے صلی اللہ تعالیٰ علی محمد کہہ لے صلو علی الحبیب.
وضو کرنے کی کتنی دیر بعد تک تحیت الوضو کے نفل ادا کیے جا سکتے ہیں؟ ام واصف,
جب تک وہ وضو کی تری باقی رہے اس وقت تک ہے, اس کا لکھا ہوا کہ جب تک یعنی کہ یہ وہ اعضا سوکھ نہ جائے, دیر تک تری باقی رہے تو گھس گھس کے اگر پوچھ لیا گھس گھس کر تو پھر فوراً تری ختم ہو جائے گی. بہتر یہی ہے کہ کچھ وہ تری باقی رکھے. تحیت الوضو نہیں بھی پڑھ رہا جو وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ تری کچھ باقی رکھے. تو یہ تری جو ہے وہ نیکیوں کے پلے میں قیامت کے دن رکھی جائے گی. پوچھ لیا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے, بہتر بات بہتر ہے کہ بچے.
میں شاہدرہ لاہور سے بول رہا ہوں. میرا بابا جی سے سوال ہے کہ نماز جنازہ اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے, کیا یہ لفظ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے یا پھر بعد کا؟
جب سے ہوش سنبھالا جنازہ اٹھاتے وقت یہ دیکھا ہے کلمہ پاک کلمہ شہادت یوں کر کے اٹھاتے, تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں وہ جس طرح کے تلفظ ہو, جلدی میں بندہ پڑھ تو نہیں سکتا ہے, تو وہ جلدی نہیں ہوتی, تبھی انشاءاللہ کو انشاءاللہ بولتے ہیں, انشاءاللہ الحمدللہ. تو اب وہ جو اس وقت تو جلدی ہوتی ہے, بھیڑ ہوتی ہے, چنم بعض چینا جفٹی ہوتی ہے, اتنی بھیڑ ہوتی ہے, تو اس وقت جو بھی پڑھتے ہوں یہ, تو اگر درست تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے کلمہ شہادت تو صحیح ہے, ثواب کا کام ہے, پڑھنا چاہیے. اور کلمہ پاک کلمہ شہادت یہ اعلان کرنا بھی اچھا کہ دوسروں کو بھی یوں لگے کہ اس میں کلمہ پڑھا جاتا ہے, پڑھنا چاہیے, ثواب کا کام ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ارشاد. تو یہ اب کلمہ پاک کلمہ شہادت یہ کب سے ہے؟ میں نے کہا میں نے وہ سنبھالا جب سے, ہو سکتا ہے ہندوستان سے چلا رہا ہو,
پرانا ہے نہیں. تو اصل میں پہلے تو ذکر خفی کا حکم تھا, یعنی آہستہ آواز میں,
اس سے پہلے خاموشی
کہ تفکر کرے, غور و فکر کرے اپنے حالات کے اوپر اور اپنی موت کے اوپر توجہ رکھے, پھر اس کے بعد آہستہ آواز میں, پھر اس کے بعد جب لوگ غافل ہو گئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے تو پھر علماء نے ذکر بالجہر یعنی بلند آواز سے بھی یہ کلمہ پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی. تو فتاوی رضویہ میں سید عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے مذکور ہے.
کلمہ پڑھے نعت شریف بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اب پڑھنا مناسب ہے کہ اب وہ خاموشی کا وہ دور چلا گیا. ایک دور تھا کہ جب جنازہ اٹھتا تھا تو ہر ایک جنازے کے شرکا جو ہوتے تھے نا, یہ منہ پر کپڑا ڈال کر رو رہے ہوتے تھے اپنی موت کو یاد کر کے. تو یہ اگر کوئی اجنبی آئے نا تو اس کو سمجھنا ہے کہ تعزیت کرنی کس سے, سبھی رو رہے ہیں. تو اور اب بھی رونے والے روتے ہیں. کب ہوگا؟ جوان بیٹا ہوگا کمانے والا, کماؤ پتر ہوگا, وہ اچانک وہ مر گیا ہوگا تو اب رونے والا پہچانا جائے گا. جو تھوڑا بوڑھا یا ادھیڑ عمر کا ہوگا سمجھ جائیں گے کہ اس کا باپ ہے, اس سے تعزیت کر لیں گے. اور کون روتا ہے جنازے میں اپنی موت کو یاد کر کے؟ تو شاذ و نادر کوئی روتا ہوگا, نہ ہونے کے برابر رہ گیا. ابھی باقی عزیز روتے ہیں, ماں مر گئی اور بیٹا کما رہا ہے تو اس کی شادی کون کروائے گا؟ تو ابھی کما رہا بیٹا روئے گا. شادی شدہ اگر ساتھ میں رہتا ہے اور ساس بہو کی جنگ سے تنگ آ گیا تھا, اس کو رونا نہیں آئے گا, بہت مشکل ہے. تو اس طرح مطلب یہ پہچانا جاتا ہے کہ ان میں سوگوار کون ہے. پہلے اپنی موت کے لیے سب روتے تھے, اب وہ نفسیاتی طور پر یہ جنازوں میں رونا ہوتا ہے. تو یہ جو رونا خود بخود آتا ہے میت پر, حرج نہیں ہے اس میں. میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اب دور بدل گیا ہے. وہ خوف و رقت, وہ سوز و گداز اور موت کی تیاری کا ذہن اور قیامت اور قبر کے احوال سے ڈر, یہ اب تقریباً جا چکا. اب یہ رونے میں بھی دنیا داری ہے, میت پر رونے میں بھی دنیا داری ہے. جیسے خاص کر عورتیں یہ جان بوجھ کر پھوپھو پھوپھو کر کے روتی ہیں. پہلے تو روتی ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ ریئل ہوتا ہو, کہ بعد میں جو جب جب کوئی عزیز آتا ہے نا انہیں روئیں گی. پھر ارے بیچاری کو پانی پلاؤ پانی پلاؤ, تو جان جان کے تھوڑا تھوڑا گھونٹ گھونٹ دے کر یہ پیے گی, اب یہ سیٹ ہو جائے گی. پانی پی لیا نا, جو پانی نکل گیا تھا اب وہ ریکور ہو گئی. اچھا پھر گھنٹے دو گھنٹے کے بعد کوئی اور عزیز آئی اور اس نے دروازے کے سامنے ہی نعرے لگانے ہیں, ہائے ہوئے وہ چلا گیا جوان, یہ تو اس کو بالکل وہ بٹن آن ہو گیا اس کا, ہوئے ہو کر کے اب اس نے پھر وہ شروع کر دیا. اور پھر جو آگے پیچھے ہیں اس نے بھی اس میں سر ملانا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, اب جیسے جو بہو ساس سے تنگ آ گئی ہوگی, ساس فوت ہو گئی, بہو بہو نے تو رونا ہی رونا ہے, بہو نہ روئی تو پھر اس کو رلایا جائے گا, ہاں یہ خوش ہوئی ہے, اس کو بیچاری وہ زبردستی رونا پڑے گا, انہیں بھرپور ڈرامہ کرنا پڑے گا. اس کو آنسو نہیں آئیں گے تو کپڑا آڑے رکھ کر آواز نکالنی پڑے گی رونے کی. ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے آج کل. اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص عطا فرمائے.
گاؤں وغیرہ میں ایسی صورتحال دیکھی ہے کہ مثال کے طور پر بیٹی کی شادی ہو گئی دوسرے گاؤں میں رہتی ہے, تو اب ماں کا پیچھے انتقال ہو گیا, تو اب جب وہاں اطلاع ملے گی تو وہ سارے مل کر پہلے وہ رونا دھونا وہاں پر ہوگا, اس کے بعد جب وہ اس گاؤں سے نکل کر اپنے ماں والے گاؤں میں آ رہی ہے واپس, تو جیسے گاؤں کے ابھی داخل نہیں ہوئی گاؤں سے پہلے ہی اس کے بین شروع ہو جائیں گے, اور ارد گرد جو ہے وہ ارد گرد جو ہے وہ جو گھر کے آس پاس کے رہنے والے ہوں گے ان کو بھی پتا چل جائے گا. پھر باقاعدہ جو ہے ایک دوسرے کو بتا دیں گے فلاں آ رہی ہے اس کی بیٹی آ رہی ہے, وہ جلدی جلدی پہنچو. پھر وہ یہ پہنچیں گے, پھر یہ جو بین کا پورا سسٹم چلے گا, پوزیشن لے لیں گے. یہاں تک کہ ایک ایسا وہ عجیب لگا تھا کہ وہ باپ کا انتقال ہوا تو اس کو بولا تھا کہ تم جو رو رہی تھی نا وہ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا, تھوڑا یوں کر کے جو ہے نا تھوڑا
ترکیب بنایا گیا وقار کے ساتھ رو. توبہ یار, استغفر اللہ. ویسے خود بخود میت پر رونا آیا وہ رحمت ہے, لیکن یہ جو یہ بناوٹی رونا پھر اس میں واویلا بچاتے ہیں کہ میت کے اوصاف بیان کر کے جو اس میں نہیں ہے, مبالغہ کر کے جو مطلب آواز کے ساتھ چیختے ہیں روتے ہیں, اس کو تو حرام لکھا ہے. ہاں دوپٹے اترنا, اپنے اوپر ہاتھ مارتے ہوں گے, سروں کو کوٹتے ہوں گے, اور کیا کیا کر کپڑے بھی پھاڑ ڈالتی ہوں گی. توبہ توبہ, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے.
آمین.
توبہ کرنی چاہیے جس نے یہ نوحہ اور واویلا کیا ہو, توبہ کرنے. صبر کرنا سیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا مسلم میرے آپ بارے میں یہ سوال ہے کہ شادی کے لیے کوئی وظیفہ فرما دیں.
شادی کی رکاوٹ کے تعلق سے مینڈک سوار بچو نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا پیج نمبر 24 پر تین اس کے اوراد لکھے ہیں, ان میں سے ایک پیش کرتا ہوں. جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو, وہ نماز فجر کے بعد یا زلزلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں. انشاءاللہ عزوجل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے. اچھا, اگر لڑکا ہے اس کنوارا ہے اس کے لیے یہ یا حیو یا قیوم 143 ٹائم لکھ کر تعویذ بنا کر کمارا اپنے بازو میں باندھے یا گلے میں پہن لے, انشاءاللہ عزوجل اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا. یہ لکھنے میں پھر یا قیوموں میں دو دائرے بنیں گے, قاف دو نقطے والا اس کا دائرہ کھلا ہو اور میم اور واو تینوں کے دائرے کھلے ہوں. قیوم میں تین دائرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تو میرے رسول کے بارے میں سوال, بعض لوگ یہ وسوسہ ڈالتے کہ جو کتاب پڑھنی نہیں ہو اسے لینا نہیں چاہیے, کہ اس سے پھر وہ کتاب کی بے ادبی ہوتی ہے, کتاب کو لے کر رکھ دیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. لوگ ذہنوں میں یہ وسوسہ ہے کہ یہ درست ہے,
کتاب لینی نہیں چاہیے کہ بے ادبی ہوگی.
کتاب بعض لیتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں رکھ دیتے ہیں, تو اب اس طرح کتاب لینی نہیں چاہیے جب پڑھنی نہیں ہے تو آپ رکھ دیتے ہیں, یہ بے ادبی ہوتی ہے.
تو قرآن کریم پھر رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھتے نہیں ہیں تو نہ رکھیں, بے ادبی ہوگی. تو پھر تو گھر کو کیا, معاذ اللہ مسلمانوں کا گھر قرآن کریم سے خالی رکھا جائے؟ ایسا نہیں ہے, قرآن کریم رکھا بھی جائے اور اس کو پڑھا بھی جائے. خدا نہ خاصا کو نہیں پڑھتا تب بھی اس کا رکھنا بھائی سے برکت ہے. زیارت, اس کو دیکھنا چھونا سب ثواب کے کام ہے. وضو سے چھوئے پاک صاف طہارت, مطلب وضو ہو, بے غسلہ نہ چھو سکے, وضو والا چھو سکے. تو یوں کتاب بھی دینی اگر گھر میں رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدے ہوں گے, نقصان نہیں ہے. اس کو بے ادبی نہیں بولتے, خالی نوٹوں کی تھپیاں ہی رکھنی ہے, چاہے کام آئے یا نہ آئے, چاہے دیمک کھا جائے, چاہے ڈاکو لے جائے, اس کو رکھنا ہے. نوٹوں کی تپی کو سونا سنبھال سنبھال کے رکھنا ہے, بڑا چڑھا کر رکھ رہا ہے. یہ عورتیں خاص کر خوب گولڈ جمع کرتی ہیں, کہاں مائیا نہ ہے چھوڑ کے مر جائیں گی اور اولاد کا بھی پتہ نہیں چلے کہاں کہاں سونا رکھا ہے, چھپا کے رکھتی ہوں گی. ان سے بچنا ہے, نہ کہ دینی کتابوں کو رکھنے سے بچنا ہے. کوئی بے ادبی اس میں نہیں ہے, صرف رکھنے سے بے ادبی نہیں ہے. یہ آیت الکرسی کے اور تغرے بھی تم لگاتے ہی نا گھروں میں, تو پڑھیں یا نہ پڑھیں تغرے برکت کے لیے لگاتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے, برکت کی چیز ہے, کوئی حرج نہیں لگانے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
والدین اپنے بچوں کے سامنے ہی کسی کی برائی کرتے ہوں اور بچوں کو برا لگتا ہو تو کیا کیا جائے؟ ایک اسلامی بہن کا سوال ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی بری عادتوں کو کس طرح ختم کیا جائے؟ یہ افریقہ سے سوال ہے.
یہ تو بہت بڑی نادانی ہے, میرے کو تو اس کا بہت واسطہ پڑتا ہے. بچہ سمجھدار ہوتا ہے اور سامنے اسی کے کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ, اسی تو بہت کرتا ہے, اس کو سمجھاؤ ماں کو بہت ستاتا ہے, اب وہ کہاں سمجھے گا. تو اگر کسی کوئی سمجھانے والا ایسا ہے کہ جس کے سمجھانے سے آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ ہوگا اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ سمجھائے, تو اس کو بھی الگ سے بولے, اس کے سامنے نہ بولے. سامنے سے تو وہ ڈیگریڈ ہوا نا, پھر ایک ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کہہ رہا ہے, دس دوسرے موجود ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں, تو وہ کتنا بیچارہ شرمندہ ہوگا اور اس کے دل کو ایزا ہوگی کہ میرے باپ نے یہ بھری کچہری میں عوامی عدالت میں مجھے رسوا کر دیا, اب تو میں چھوڑوں گا نہیں, شیطان اتنا وسوسے ڈالتا ہوگا. یہ تو تجربات جاری ہے میرے, اب بھی ہو رہا ہے, ہو رہے ہیں وہاں سب, تھوڑی یہ میرے مدنی مذاکرے کے مدنی پھول پہنچتے ہیں ان تک اور سنتے ہیں. یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی بعض بعض یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سب کے سامنے بولتے ہیں. اچھا خاصا بچہ بڑا ہوتا ہے, بلکہ بالغ بھی ہوتا ہوگا بعض اوقات, جو بڑے بڑے لڑکے ہوتے ہیں یہ لے آتے اور یوں پھر بولتے ہیں.
تو میرے ساتھ ایک ایسا ہوا تھا کہ پرانی بات ہے کہ کسی کے یہاں جانا ہوا تھا, تو وہ اب ان کے کوئی بڑے تھے, انہوں نے کہا, حالانکہ وہ بچہ ان کا شادی شدہ تھا,
المدینہ,
کہا کہ اس کو دم کر دو سر, یہ حصہ جو خالی ہے.
لا حول ولا قوۃ.
وہ تو بےچارا وہیں پہ وہی شروع ہو گیا فائر کرنا.
اچھا وہ ہاتھ تو ہاتھ انتقامی کاروائی شروع. تو انتقامی کاروائی نہیں کرنی چاہیے, ماں باپ سے لڑنا نہیں چاہیے. ماں باپ نے یا باپ نے بھول کر لی بھی یہ کہہ دیا تو بڑا دل رکھے اور لڑے نہیں. تو آج تو یہ ہوگا کیسا یار خوراک, سامنے سامنے لڑائی شروع کر دی تو پیچھے سے تو خدا جانے کیا ہوتا ہوگا باپ کے نصیب.
نے لڑائی شروع نہیں کی تھی اس کو, وہ کہا کہ یوں نہیں یوں,
آؤ خالی ہے وہ تیسرا مالا خالی ہے, آدھا دماغ ہے. یہ بھی ایک محاورہ ہے, یعنی جو خر دماغ ہوتے ہیں غسیل ہے یا نا سمجھ, یعنی بے وقوف ان کا بھی یہ بولتے ہوں گے کہ یار تیسرا مالا خالی ہے, کوئی سمجھتا ہے نہیں کوئی بات. تو اس نے بتا دیا کہ میرا ہی خالی ٹیکنیکل کر کے. تو ایسا سامنے سامنے نہ بولا بھائی. تو یہ ماں باپ بھی پھر باپ کا باپ ہوتا ہے, باپ بھی جو ہے جو یہ سامنے بول سکتا ہے اس کے, تو گھر میں کیا نہیں بولتا ہوگا اس کو, کہاں چھوڑتا ہوگا اس کو. تو یہ لوہے سے لوہا ٹکراتا ہوگا اور چنگاریاں گرتی ہوں گی. تو نہ یہ سدھرے نہ یہ سدھرے, پھر یہ بےچارے عمر بھر روتے ہوں گے. تو بارہ لے کے اولاد کو تو ماں باپ کی اطاعت کرنی کرنی اور ان کا احترام کرنا, چاہے ماں باپ ظلم بھی کرے تب بھی احترام کرنا ہے. لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کر کے اولاد کو مزید بگاڑتے ہیں, سدھارتے نہیں ہیں. یہ سمجھتے ہم سدھارتے ہیں, ان کو سدھارنا آتا نہیں ہے. مدنی مذاکرے انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے تو سدھارنا آ جائے گا انشاءاللہ.
بپا اگر کسی سے اصلاح کروانی ہی ہو تو پھر طریقہ کیا اپنایا جائے؟
یا تو پہلے سے بول دے کہ میرا بیٹا جو ہے نا اس کو آپ سمجھائیں, یہ گھر میں ستاتا ہے, اس کو بیٹے کو پتا نہ چلے, بلکہ جس کو کہا اس کو بھی سمجھا دے, وہ بھی جس کو کہا وہ بھی سمجھدار ہو, یہ ضروری نہیں ہے. وہ اس کو بولے گا والد صاحب کو اتنا تنگ کرتے ہو کہ میرے کو آ کر بےچارے کو بتانا پڑا, ان کو شرم نہیں آتی, جوان ہو گئے, ابو کو ایسا تنگ کر کے رکھا ہے. تب تو جی حضرت جی حضور بس خلاص. اور میرے باپ کو بولے گا آپ بتاؤں گا میں, یہ کتنے بھی سو سو ہوتے ہیں. تو یہ حضرتوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے, بعض اوقات حضرت بھی اتنے, ہر حضرت سمجھدار نہیں ہوتا. اب ہم لوگ تو چونکہ وہ ماحول ہے نا, ایک اور تجربہ ہے, گاہک تجربہ ہے, تو یوں مطلب یہ نا کہ کوئی کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن ہر امام صاحب کو اور یہ حضرتوں کو سب کو سمجھ میں آتی ہو, یہ بول پن کی وجہ سے یہ فائر کر دیں گے, اس کو بول دیں گے تو کیس خراب ہو جائے گا. تو بولنا نہیں ہوتا, تو اس لیے حضرت کو بول دیا جائے کہ میرا مت بتانا, اپنے طور پر اس کو سمجھانا, تو شاید فائدہ زیادہ ہوگا. بول دیا تو ہو سکتا ہے کہ فائدہ کم ہو, کہ وہ ایک دم اس کی گھوم جائے, پھر یہ پوری بات اسے سمجھ میں نہیں آئے گی, ہاں 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 کر کے گھر چلا جائے گا. اور واقعی خر دماغ ہو تو لڑائی کرے گا پھر, کہ کیوں بات کی میری, اب میں ان کے پاس بھی نہیں جاؤں گا, میں پھنس گیا تھا جا کے, سب آدمیوں کے سامنے مجھے سمجھا رہے تھے. ان حضرت کو بھی چاہیے گا اکیلے میں سمجھائیں, سب کے سامنے نہ سمجھائیں, ہے نازک معاملہ. تو یہی بیٹیوں کا ہوتا ہوگا کہ جو بیٹی تنگ کرتی ہوگی تو امی کسی مبلغ اور باجی کے پاس جا کے فریاد کرتی ہوگی, باجی وہ ستاتی ہے, اتنی بڑی زبان نکالتی ہے. اب باجی اس کو سامنے سامنے سمجھاتی ہوگی یا جو بھی ہوتا ہوگا, تو پھر جو ہوتا ہوگا. تو اس طرح احتیاط کی ضرورت ہے.
اچھا اب اگر کوئی آئے والد اور اپنے بیٹے کے بارے میں کہے کہ یہ ضد کرتا ہے تو یوں نہیں کرتا نا, یہ نہیں کھاتا نا, اس کو سمجھائیں کہ یہ یوں بھی کرے تو یوں بھی کرے, اب ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟
میں تو عموماً اب تو خاموش ہو جاتا ہوں. ابھی ایک دو دن پہلے ہی کی بات ہے, کچھ صاحب آئے تھے, بولا
یہ بہت تنگ کرتا ہے جوان بیٹا تھا باپ نے بولا تھا. اب میں تو مسکرا گیا, میں چپ ہو گیا, میں کیا بری کچہری اور لوگ بھی تھے, میں اس کو سمجھاؤں کہتے ہیں باپ کو بھی اس کے سامنے کیسے سمجھاؤں. ظاہر ہے کہ باپ کو بھی تو اگر باپ کو سمجھاتا ہوں تو بھی پھجی تھا, اس کو سمجھاتا ہوں تو بھی اس نے کب سمجھنا ہے. اب وہ خدا جانے اس نے باپ کے ساتھ گھر جا کر کیا سلوک کیا ہوگا, خدا بہتر جانے. ابھی تازہ ترین واقعہ ہے, ایک بار تو ایک ڈاکٹر آیا تھا اور اسپیشلسٹ کسی فیلڈ میں تھا بےچارا, مطلب اس نے اپنا جوان بیٹا تھا اس کا, یوں کہہ سکتے بالغ لگ رہا تھا, اس کے بارے میں کہانی سنائی. پھر وہ سامنے تو سمجھاؤ میں اسی لیے لایا ہوں آپ کے پاس. اچھا وہ باپ بھی آیا تھا سفر کر کے آیا تھا کہیں سے, اس کو سمجھاؤ. پھر میں نے باپ کو سمجھایا, اب میں کیسے سمجھاؤں, یہ تو بولے گا مطلب کہ میرے کو تم نے لے کر گئے پیر صاحب کے سامنے, بالکل ایک تکے کا نہیں رکھا, خوار کر دیا. تو اب میں نے کہا یہ تو کہیں ایسا نہ مزید جھگڑا کرے آپ سے, ایسے نہیں بولتے آپ, الگ سے مجھ سے فرما دیتے, پھر میں سمجھاتا تو اثر کرتا. اب کیا سمجھاؤں اس کو, رکھا کیا سمجھانے کے لیے. تو یہ عام ہے, پڑھا لکھا ہو غیر پڑھا لکھا ہو نہیں سمجھ آتی, سب کے سامنے یا تو سمجھاتے ہیں, بچوں کو جھاڑتے ہیں, اولاد کو اپنی سب کے سامنے جھاڑتے ہیں, سب کے سامنے مارتے ہیں, تو اس طرح اصلاح ہونا بہت مشکل ہے, ضد پیدا ہو جاتی ہے, زیادہ امکان یہی ہے.
پیر حسین عطاری ضلع وہاڑی پاک تونسوی کے بنا, امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں امام مسجد ہوں اور اذان کی بھی ذمہ داری ہے, تو میں جب اذان دیتا ہوں تو اس کے بعد اپنی ہی اذان کا کیا میں جواب دے سکتا ہوں ثواب کی نیت سے, یا اور کسی اذان کا جواب دینا ہوگا؟ اکثر تقریر ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوسری اذانوں کی آواز نہیں پہنچ پاتی, اذان کا جواب نہیں دیا جاتا کسی حد تک, تو عرض ہے کیا میں اپنی اذان کا جواب خود دے سکتا ہوں تو یہ ثواب کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیرا, مغفرت کی دعا فرما دیجئے.
یغفر اللہ لنا ولکم, آپ کا ثواب کمانے کا جذبہ تو قابل رشک ہے, ماشاءاللہ, مرحبا, آپ کے صدقے ہمیں بھی یہ جذبہ مل جائے. تو حدیث پاک میں اذان دینے کے بڑے فضائل ہیں, اور مؤذن کو خود اپنی اذان کے جواب دینے کا تذکرہ تو حدیث میں دیکھا نہیں ہے, جو سنے اس کے جواب دینے کا تذکرہ موجود ہے. تو اس لیے اپنی اذان کا جواب جیسے السلام علیکم کہا تو اس کے فضائل ہیں, جواب دیا اس کے بھی فضائل ہیں, تو آپ بولو سلام بھی میں اور جواب بھی میں دوں تو دونوں ثواب مل جائیں. تو سلام خود کرے اسی کا جواب دینے کا ذرا کہیں پڑا نہیں ہے, اور سمجھ میں بھی یہ آتا ہے کہ جب سلام کیا تو جواب اس سے لینا ہے, تو اس طرح اذان جب دیے تو جواب دوسرے کے لیے, حدیث میں تو دوسروں کے لیے, تو اس لیے وہ آپ کی ہرس نے مطلب یہ کہ ہرس مدینہ مدینہ آپ کی جب ثواب کمانے کی, ماشاء اللہ.
ثواب بھی اسی کو ملے گا نا, کہ جو مؤذن کو جیسا کہتا وہ سنے اسی کی مثل کہے, قولو مثل ما قال, جس طرح اس نے کہا ہے ویسا ہی کہے. تو اب یہ تو سن نہیں رہے نا مؤذن کو کسی, تو اس لیے جواب تو نہیں بنے گا ان کے اوپر.
جی جی, اور وہ بہرحال کچھ اور بھی اس میں ہے پڑھنے کا جواب, وہ الفاظ تو کہنے کہنے جو مؤذن نے کہے, پھر بعد میں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ, یہ تو سیم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ بھی کہنا ہے. اور یہ کہنے کے بعد انگوٹھے ہونٹوں پہ رکھ کے آنکھوں پہ چوم کر آنکھوں پہ رکھے, اور اب پہلی بار جو یہ پڑھا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو اس میں کہیں گے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, اور دوسری بار میں قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر, انشاءاللہ آنکھوں کا نور سلامت رہے گا. اور یہ طریقہ در مختار کے حوالے سے, در مختار فقہ حنفی کی بہت عظیم کتاب ہے, اور کوئی بھی مفتی چاہے یا رسول اللہ کہنے کا کتنا انکار کرتا ہو وہ اس کتاب سے اگر اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے تو وہ فتویٰ اس کو دینا ہوگا. اس کی شرح رد المحتار میں یہ تفصیل ہے جو در مختار کی شرح ہے, تو اس سے کوئی بھی بچتا نہیں ہے. اب جب اذان میں یا رسول اللہ کہنے کی اجازت بلکہ فضیلت اتنے بڑے علماء دے رہے ہیں تو پھر شیطان کے وسوسے کو بندہ جھٹک دے کہ یا رسول اللہ کہنا نہیں سمجھ میں آتا تو میری سمجھ کا قصور ہے. بڑے بڑے علماء کہتے آ رہے ہیں, کہنے کی ترغیب دیتے آ رہے ہیں, تو صحیح ہے. اوکے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہر مسلمان ہر عاشق رسول یہ تمنا رکھتا ہے کہ جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو. لاکھوں کروڑوں اربوں عاشقان رسول ہوں گے تو کیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس پائیں گے, اس کی وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
اللہ کے بندے, جنت الفردوس کا معاملہ اور ہمارا دنیا کا پڑوس کا معاملہ, دنیا کے پڑوس کی تو ایک لیمیٹیشن ہے, حد بندی ہے. اب جنت وہاں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ پڑوس کس کو بولتے اور کیسا ہوتا ہے. اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ کروڑوں اربوں خربوں مسلمانوں کو کیسے ہوگا, ایک وقت میں سب دیدار کیسے کریں گے؟ تو جس طرح چاند کا سب دیدار کر لیتے ہیں نا, لاکھوں کروڑوں جمع ہو اور چودہویں کا چاند چمک رہا ہے میدان میں سب جمع ہے, تو کسی کو کم کسی کو زیادہ یہ تو نہیں ہے نا, سب کو نظر آئے گا جس کی آنکھیں صحیح ہیں. تو اللہ کا دیدار بھی سب کو ہوگا. تو اب پڑوس کی کیا ڈیفینیشن ہے وہ مجھے پتا نہیں ہے, لیکن یہ کہ پڑوس کی دعا مانگنا جائز ہے. اب یہ کہ ہر ایک کی دعا قبول ہو جائے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. آگے آپ کچھ.
جی, یہ ظاہر ہے کہ اصل میں جنت کے جو معاملات ہیں وہ ہم پر پوشیدہ ہیں. جو چیزیں بیان بھی کی گئی ہیں نعمتیں, وہ صرف ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کی گئی ہیں. باقی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے تو صاحب ابریز علامہ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے تو یہ تک ارشاد فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہوگا وہ جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ ہوگا. یعنی جو جنت ہوگی وہ جنت الفردوس سے بھی بڑھ کر ہوگی, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور اپنی امت پر شفقت و مہربانی فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں ان کو زیارت کروانے کے لیے تشریف لایا کریں گے.
اب کروڑوں کیسے زیارت کریں گے؟ وہی نا, ہاں جیسے چاند کی مثال دی ہے, اس طرح مطلب یہ کہ اسی منن والے سوچن والے نہیں, ہم تو پڑوس مانگتے رہیں گے انشاءاللہ, عطا بھی ہوگا انشاءاللہ, اور سب پڑوس میں سما جائیں گے. جنت اتنی بڑی ہے پھر بھی جنت کی تو اب کیا حساب کتاب ہے, ہم تو جائیں گے تو ہی پتا چلے گا, تب بھی شاید ہو سکتا ہم سمجھ نہ سکے اس کو. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں بے حساب جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس نصیب کر دیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اکثر اوقات بچوں کو گود میں لینے سے وہ پیشاب کر دیتے ہیں, یا بعض اوقات بچے کمرے میں یا کسی جگہ فرش پر یا دری پر یا کارپیٹ یا قالین پر پیشاب کر دیتے ہیں, تو بعض اوقات اس جگہ پہ گیلے پاؤں سے جانے سے پاؤں بھی ناپاک ہونے کا خطرہ رہتا ہے, یا پھر وہاں اگر پانی پہلے سے پڑا ہے اور غلطی سے کوئی بیٹھ جاتا ہے تو کپڑے خراب ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ ایسے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ بھی ہو اور اپنے کپڑوں کو اور گھر کے دیگر اس طرح کی کارپیٹ قالین وغیرہ کو بھی محفوظ رکھا جا سکے.
ہاں ہاں, بچے تو یہاں گٹروں کے پانی میں تیر رہے ہوتے ہیں باہر, ایک مطلب مبالغے کے ساتھ درد کر رہا ہوں, اتنی بےچارے وہ بچوں کے مسائل ہوتے ہیں, کپڑے بھی ان کے لمبے لمبے ہوتے ہیں اس نیت سے کہ جب یہ بڑا ہوگا تو یہ کام آ جائیں گے. تو اس کو نہیں تو وہ بھی تو کر سکتے ہیں ترپائی فولڈ کر کے, تو نہیں کرتے مطلب. یہ جلوسوں میں بچے آتے ہیں اور پیچھے مطلب جھاڑو نکالتے ہوئے ان کے کپڑوں سے وہ صفائی ہو رہی ہوتی ہے اور میرا پاؤں پڑتا ہے تو پھر میرے نصیب جو ہوتا ہے کپڑوں پہ. تو نہیں مطلب ماں باپ کا ذہن نہیں ہوتا کہ ان کے کپڑے چیک کریں کہ کیسے ہیں, زمین پر گھسٹتے تو نہیں ہے. خود بھی بچوں کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے, سیڑھی پر چڑھتے اترتے اگر یہ پاؤں میں آ گیا تو پھر ہم کپڑے سیٹ کریں گے, پتا نہیں پھر پہننے کے قابل رہے گا یا نہیں بچہ, ٹوٹ پھوٹ ہو گئی بےچارے کی تو کیا ہوگا, نہیں سمجھ نہیں اتنی. تو خیر, تو یہ بچوں کا تو پالنا جو ہے نا یار, یہ تو ہاتھی پالنا آسان ہے, بچہ پالنا آسان نہیں ہے. ان کے یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, ہزار مسائل ہوتے ہیں. بچہ چاہیے سب کو سمجھے, لیکن اس کو سنبھالنا جو ہے نا, پالنا, آسان نہیں ہے. تو یہ ناپاکی والا مسئلہ یہ ان کو پیشاب کا بھی کلی اختیارات ہوتے ہیں, ان کو کوئی لاگو ہی نہیں پڑتا قانون, جہاں ضرورت پڑی اس نے شروع کر دیا. ہر وقت پیمپر باندھے رہو تو بھی اس کے لیے وہ اس جگہ پر جلدی امراض پیدا ہو سکتے ہیں کہ وہ پیشاب وہ بھیگا ہوا وہ جسم سے ٹچ رہے گا تو وہ لال لال ہو جائے گا, جلدی اسکن پرابلم اس پہ ہو سکتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ ٹائم ٹو ٹائم اس کو پیشاب کروانا پڑے گا بچے کو, نہ سمجھ بچے کو. اور اس کے بھی ان کی آوازیں اور باقاعدہ نکالنے کی ماؤں کو پریکٹس ہوتی ہے, یہ بولے گا تو نہیں, اس کو اسی یہ وقت ہو گیا بھائی اتنے بجے پیشاب کرتا ہے, تو اس کے حساب سے اس کو بٹھا دیا جائے کہ پیشاب وغیرہ جو بھی کرنا ہے وہ آوازیں نکال کر مخصوص اس کو برنگی اختہ کرے وہ بارے کہ یہ فارغ ہو جائے. یہ کرتی بھی ہوں گی جو سمجھدار مائیں, کیونکہ طبعی طور پہ بھی تو کراہت آتی ہے نا جب یہ کر دیتا ہے کچھ کچرا, تو یہ کرتے رہنا چاہیے. اور ایسی غذاؤں سے اس کو بچانا چاہیے جس سے یہ بار بار اس کو ضرورت پیش آئے اور مسائل کرے. تو گھر میں کارپیٹ بچھانا بھی تو ضروری ہے نا, اس کے بغیر بچارا نہیں ہے. میں تو کارپیٹ سے بہت گھبراتا ہوں, یہ مسجد میں کارپیٹ ہے نا, مسجد میں بلی کتے ان کے آنے کا اندیشہ رہتا ہے, کوے بیٹ کرتے ہوں گے تو کوے, پھر جناب والا چوہے, یہ مینگنیاں چھپکلیاں ان کی مینگنیاں بھی ناپاک ہوتی ہے چوہے کی اس کی. تو یہ اب ہم لوگ تو احتیاط کرتے ہیں کہ ضرورت ہے اس کو لپیٹ کر رکھنے کی ترکیب ہے, لیکن اب مسجدوں کا نظام, دینی کاموں کا نظام جو ہے نا, یہ مطلب بہرحال ہوتا ہے اس میں وہ تھوڑا کوتاہیاں لوگ کر لیتے ہیں, اپنی ذاتی چیز کو خراب ہونے سے بچانے کا ذہن زیادہ ہوتا ہے, مسجد کی چیز کو بچانے کا کم, جنرل بات کر رہا ہوں. تو اب یہ چیزیں ہو جاتی ہوں, ہو سکتا ہے. تو میں تو زمانے سے کارپیٹ بچھانے نہیں دیتا تھا فیضان مدینہ میں, نہیں نہیں, یہ فرش پر سجدہ افضل ہے کھلی زمین پر. میری اب بھی عادت کھلی زمین پر ہی ہے, الا کو مجبوری ہو یا بھائی بچھا ہوا کارپیٹ تو اب کہاں جائے, تو یہ اس پر سجدہ کر دیا. جب بھی موقع ملتا ہے میں وہ فرش کھلی زمین پر, یہ مستحب ہے, جبکہ ایزا نہ ہوتی ہو, تکلیف نہ پہنچتی ہو. تو یوں مطلب یہ کہ میں پھر مجبوری ہو گئی جب یہ ایسا ٹھنڈا فرش کھلی فضا اور عیسائی بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو پھر یہ ذہن بنا اور یہ کارپیٹ کی ہم نے بچھانے کی ترکیب کری, تو یوں یہ بچھا ہوا ہے. ورنہ اور یہ بھی خاص کر اجتماعات کے لیے اس کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے کارپیٹ کی, کہ اس میں سونا بھی ہوتا تو کیسے سوئیں گے, یہ گھنٹوں بےچارے بیٹھے, ٹھنڈی جب سخت ہوتی ہے. آج کل تو خیر الحمدللہ کمی ہے ٹھنڈک میں, باب المدینہ میں باہر کا پتہ نہیں ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ کارپیٹ کے وہ سائیڈ ایفیکٹ تو یہاں بھی موجود ہیں, عالمی مدنی مرکز میں بھی, کہ ہر وقت تو یہ عیسائی بھائی اتنی تعداد میں نہیں بیٹھے ہوتے, ارے وہ خالی بھی رہے گا یہ, اس میں بلیاں وغیرہ ان کے لیے راستہ مل ہی جاتا ہے ان کو آنے کا, کوے فضا سے, یہ کھلی فضا ہے گھس جاتے ہیں, اس کو سارا ہم پیک کریں گے تو پھر ہوا نہیں آئی, حبس ہو جائے گا ازمائش. تو اس لیے کارپیٹ تو کیا مسجد کیا گھر, بلا ضرورت اس میں بچھانا نہیں چاہیے, میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ان کو پاک رکھنا بہت مشکل. پھر ان کے سائنسی نقصانات بھی بتائے جاتے ہیں کہ سجدہ کرنے سے کارپیٹ پر اس کے سانس میں بعض وقت رواں چلا جائے, پھیپھڑے میں اگر جا کے چپک جائے, تو یہ سنی ہوئی بات ہے کہ یہ کینسر کر سکتا ہے. تو اس میں گرد وغیرہ جمع ہو جاتی ہے, صاف نہیں ہوتی آسانی سے, تو یہ گرد اور یہ جمع ہوتی رہتی ہے, پھر یہ پانی والے پیر پڑتے ہوں گے, پھر نزلے والا جو ہوتا ہوگا وہ بھی سب کا ذہن نہیں ہوتا کہ مسجد کے فرش کو بچایا جائے, اس سے نزلہ گرتا ہوگا, اگنی کا پسینہ پیشانی کا جمتا ہوگا اندر گرمیوں میں, پھر وہ جراثیم کا بہت بڑا اسٹاک اس میں ہو جاتا ہوگا سجدے کی جگہ پر, جو پھر سجدہ کر کے سانس بھی تو زہر لے گا بندہ, وہ سانس میں جاتا ہوگا, کیا ہوتا ہوگا. یہ کارپیٹ ہونے نہیں چاہیے مسجدوں کے گھروں میں, ہے 100% جائز, ہاں میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں اپنا ذہن کہ میرا ذہن نہیں ہے کارپیٹ کا، نہ گھر میں بچھانا چاہیے نہ مسجد میں بچھانا چاہیے، شرعی مسئلہ نہیں کر رہا، میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں کہ اس کے نقصان آتے ہیں، لیکن اب مجبوری ہوتی ہے بچھانا پڑتا ہے، عوام کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، عوام میری ان باتوں کی ان کو سمجھ نہیں آتی نا، تو یہ اتنے سارے ہر ایک کے گھر میں نہیں تو کافیوں کے گھر میں ہوگا ہی کارپیٹ سارے، ٹھیک ہے جائز ہے، اس کو پاک رکھیں اور کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد مشکور بھائی کا سوال ہے، نیا گھر بنانے یعنی نیو ہاؤس بنانے سے پہلے کیا نیت ہونی چاہیے؟
مکان بنانے میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ پھر تو یہ بڑے بڑے پلازے جو بنتے ہیں، یہ خوبصورت کوٹیاں بنتی ہیں، اس میں کیا نیتیں کریں گے؟ تو سارا حساب کتاب ہے قیامت کا، اس میں تو بلند مکان جو ہے نا، اور یہ ہم جس طرح کے آج کل بنا رہے یہ پسندیدہ نہیں، ان کے تو حساب کتاب ہے، یعنی کہ جو حدیثوں میں جو مثالیں دی گئی نا مکان کے لیے، ایک گھونسلہ یا گڑا اس ٹائپ کا کچھ ہے، مطلب ہے نا کہ مختصر سا مکان جس میں مطلب بندہ رہ لے، ہمارے تو کئی کئی کمرے ہوتے اور ہم کو پھر بھی ناکافی لگتے کہ اور کشادہ ہو، بے شک کشادہ مکان نعمت ہے، قیامت دن حساب ہے، اس کی پسندیدہ نہیں ہے، مکان سادہ ہو مختصر ہو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ساری کائنات کے سلطان ہیں بلا ریب، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، ساری مخلوق کے سردار ہیں، ان کا مکان عالی شان کون سا ہے؟ ایک تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک حجرہ شریف جس میں آج آرام فرمائے، کہ نبی کیا یہ خاصہ ہے کہ جہاں انتقال فرمائے وہیں ان کو تدفین ہو ان کی، تو بی بی عائشہ کا حجرہ، دوسرے حجرے بھی تھے، یہ بظاہر حجم میں مختصر تھے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو مکانات تھے جن میں امہات المومنین رہا کرتی تھی، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں بالغ ہونے کے قریب ہو گیا تھا، سمجھدار تھے، تو میں ہاتھ بڑھاتا تھا تو چھت تک پہنچ جاتا تھا، تو اس وقت پنکھے تھوڑی ہوتے تھے، یہ نہیں یہ بجلی کے بلب ہوتے تھے، تو ہم لوگوں کے مکان تو عالی شان ہیں، اور ان سے بھی سیری نہیں ہوتی، اور بڑا چاہیے، حل من مزید حل میں مزید، ہمیں بھی عاشقان رسول، بالکل ہے، کوئی دو رائے نہیں اس میں، ہماری حالت بہت بری ہے، اتنی آسائشوں کے باوجود بھی ہمارا جی نہیں بھرتا، ہاں پڑھتے ضرور ہیں، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، مگر ہم کو روٹی بھی اچھی چاہیے، نرم چاہیے، جی لگی ہوئی چاہیے، اب تازہ چاہیے، کل کی ہوگی، یہ تو ہمارے طلبا کرام کا بھی سنتے کہ نہیں کھاتے، تازہ کھانا کل برسوں گا یہ نہیں، ہلکا پھلکا نہیں، سرید بھی نہیں بھاوتا، وہ تازہ بریانی اچھا اچھا، ہاں بھائی چلو اچھا یار، چلو پڑھو یار، اب تو حالات یہ ہوئے، میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، اب نہیں کھاتے، اب شعر پڑھتے ہوں گے، بالکل تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، میرے ٹک ٹاک کے کپڑے مت دیکھو، ہاں میرا ڈرائنگ روم مت دیکھنا، اس پر نظر نہیں رکھنا، آنکھیں بند کر کے سنو میری، وہ مطلب کرو فر، اور یہ سجاوٹیں مت دیکھو میرے گھر کی ذاتی، میرے مطلب شو پیس جو میں نے ہزاروں کے لاکھوں کے، اور خوبصورت پلنگ جو رکھا ہوا ہے اس پر بھی نظر نہیں کرو، آنکھیں بند کر لو، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزاں مدنی مدینے والے، ہمارا عشق ہی ہے، ہمارا جذبہ یہ ہے، قبضے میں جس کے ساری خدائی، آگے پڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ میرا لاکھوں روپے کا پلنگ مت دیکھنا، سجا سجایا خوبصورت موٹا موٹا گدا، اس پر نظر نہیں کرنا، آنکھیں بند کر کے سنو. قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہے کی دنیا، صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری حالت ہمارے اشعار کے بالکل الٹ ہے، کاش سادگی نصیب ہو جاتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسلامی بہن کا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن نے یہ منت مانی ہو کہ میرا کام ہو جائے گا تو میں مزار پر حاضری دوں گی، اب اسے پتا چلا ہو کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا منع ہے، تو وہ کیا کرے؟
اس طرح کی منتیں جس کی جس یعنی کہ جس کی قسم سے کوئی عبادت واجب ہو نا، جیسے کہ نماز، یہ فرض نماز ہے نا، تب اگر کوئی یہ کہے کہ میں فلاں کام ہو گیا اور اللہ کے لیے اتنی رکعت نفل پڑھوں گا یا پڑھوں گی اور وہ کام ہو گیا تو اب یہ پڑھنا واجب ہو گیا، تو اسی طرح کس نے روزے کی منت مانی تو ان چونکہ یہ عبادتیں موجود ہیں کہ جو فرض واجب کی قسمیں ہیں اس میں، چاہے اسی طرح اتنی رقم رائے خدا میں خیرات کروں گا تو اس کی بھی قبیل موجود ہے کہ وہ زکوٰۃ فطرہ وغیرہ، تو یہ بھی واجب ہو جائے گا. اب مزار شریف پر حاضری دینے کا، اس کی کسی مرد نے بھی منت کی تو یہ اس پر پورا کام ہو گیا، تو یہ منت عرفی کہلاتی ہے. شرعی ایک ہوتی ہے نظر شرعی، اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، نظر شرعی یعنی منت شرعی، اور نظر عرفی یعنی منت عرفی، اس میں مزار آ گیا، نیاز کروں گا، چادر چڑھاؤں گا، فلاں مزار پر اتنے دن رکوں گا، یہ سب یہ منت نظر عرفی ہے، یہ اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا، لیکن ان کو پورا کرنا اچھا ہے، کرنا چاہیے. لیکن عورت چونکہ اس کو منع ہے تو اس لیے یہ کسی ولی کے مزار پر حاضری نہ دے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. سرکار کے روزے پر حاضری دے سکتی ہے، حج کرے، اللہ نصیب کرے تو قریب واجب ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے. باقی بزرگوں کی، اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری سے عورت کو بچنا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عبد العطاء اللہ ہیں. قبروں کے اوپر آخری آرام کا لکھا ہوتا ہے، لکھنا کیسا؟
حرج تو نہیں ہے، اور فیض پر آخری آرام کا، اب اللہ بہتر جانے، وہ آرام گاہ ہے اس کی یا کیا ہے، بس خدا بہتر جانتا ہے. مسلمان کے بارے میں ہم کو اچھا گمان تو رکھنا ہی چاہیے، ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ بے نمازی تھا اور اندر سانپ لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ایسا دیکھنے کا کون سا ذریعہ ہے؟ ہم تو دعا ہی کریں گے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اگر یہ جنتی بھی ہے تو اس کے اور درجے بلند فرمائے، ہم کو اچھے بول بولنے چاہیے.
یہ ارشاد فرمائے کہ فجر کی نماز سے کتنی دیر پہلے نماز تہجد پڑھیں تو ہو جائے گی؟
صبح صادق سے پہلے پہلے پڑھ لیں، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے، جس میں سحری کا ختم، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو یہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو یوں سمجھو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خدا عشق مصطفیٰ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.